الله أكبر. إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله، اللہ کریم نے توفیق بخشی اور ایک دفعہ پھر عیسائیات مستعار میں ہمیں یہ سالانہ اجتماع نصیب ہوا. زندگی کے سب سے قیمتی لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں اور اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں. لیکن یاد رہے، ہر کام کا مقصد متعین ہونا چاہیے. آدمی کہیں سفر کرتا ہے تو اس کی کوئی منزل یا کوئی مقصد متعین ہوتا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے. کاروبار کرتا ہے تو کوئی مقصد متعین ہوتا ہے کہ اس سے مجھے منافع کمانا ہے. ملازمت کرتا ہے، کھیتی باڑی مزدوری کرتا ہے تو مقصد متعین ہوتا ہے کہ روزی حاصل کرنی ہے، بچے پالنے ہیں. آپ اجتماع میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا مقصد بھی متعین ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی امور میں تو ہر ایک کا ایک متعین مقصد ہوتا ہے، دینی امور میں مقصد کی تعیین میں بہت کوتاہی ہے. حتیٰ کہ جو عبادات فرائض ہیں ان میں بھی مقصد کا تعین نہیں ہوتا. بعض احباب سے سننے میں آتا ہے، جی میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، میرے بچے بے روزگار ہیں. اب بچوں کے روزگار کا اور نماز کا کیا رابطہ ہے؟ نماز تو آپ پر فرض ہے. بھوکھے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو نماز تو آپ کی ڈیوٹی بن گئی، فرائض میں آ گئی، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی ہے. اس کا بچوں کے روزگار سے کیا تعلق؟ یہ کوئی نماز کا مقصد تو نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے بچے کو نوکری مل جائے گی، صحت ٹھیک ہو جائے گی، کاروبار چل پڑے. تو دین کے معاملے میں ہم جو زیادہ چوٹ کھاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر 500 بندے جمع ہیں تو ہر ایک کی منزل الگ ہے. کوئی آتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، میں جاؤں گا تو میرا روزگار بن جائے گا، میں جاؤں گا. عجیب سی ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اسلام اور غیر اسلامی جو مذاہب باطلا جو ہیں ان میں ایک بنیادی فرق ہے. اسلام بنیاد قرار دیتا ہے اخروی اور دائمی زندگی کو. دنیا میں جو کرنا ہے، روزی کمانی ہے، شادی کرنی ہے، اولاد کی پرورش کرنی ہے، گھر بنانا ہے، لباس پہننا ہے، کاشتکاری کرنی ہے، ملازمت، مزدوری، کاروبار، کچھ بھی کرنا ہے، تو اسلام یہ تربیت دیتا ہے کہ اس انداز سے کرو کہ دنیا تو ملے گی ہی لیکن ساتھ آخرت کی تعمیر ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں نقصان ہو تو دنیا کا ہو جائے وہ قابل برداشت ہے، آخرت کا نہ ہو، رزق میں حرام شامل نہ ہو، باتوں میں جھوٹ شامل نہ ہو، خواہشات میں رضائے الہی کے علاوہ شیطانی توہمات داخل نہ ہو جائے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. جتنے مذاہب باطلا ہیں ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ پوجا کرو اور اس طرح کی رسومات کرو تو دنیا کا یہ مل جائے گا، اس طرح کی رسومات کرو تو دنیا کی وہ شے مل جائے گی. اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، یعنی وہ دنیا کا کام بھی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے. تو مومن کی دنیا بھی دین ہے، جبکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، کہ جو عبادات کے نام پر رسومات کرتا ہے وہ بھی حصول دنیا کے لیے کرتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے دین حق میں اور مذاہب باطلا میں. اب رہی اس مقصد کی تعین کہ ہم کسی کو استاد سمجھ کر یا اہل سمجھ کر یا قابل سمجھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں ہمارا مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ وہاں سے بچہ ملازم کرانا ہے تو اس کے لیے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رشوت دے کے بھی ہو جائے گا، کسی دنیا دار کی منت ایم پی ایم این اے کی کر کے بھی ہو جائے گا، کہیں جھوٹ بول کے بھی ہو جائے گا. کوئی نوکری لینی ہے تو وہ بھی کسی کو رشوت دے کے یا سفارش کرا کے ہو جائے گی. یا تو ہر چیز مارکیٹ میں رکھی ہے، جس کی قیمت پڑتی ہے، جو چاہتا ہے وہ خرید لے. اب تو بات سفارشوں سے بھی گزر گئی ہے کہ ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے. قرآن کریم نے جو مقصد متعین فرمایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور طے کر دی ہے. سورہ طلاق میں فرماتا ہے من یتقی اللہ یجعل له مخرجا، جسے اللہ سے تقوی نصیب ہو گیا اس کے سارے کام ہو گئے. یجعل له مخرجا، اس کے لیے ہر طرح کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی مصائب کے دروازے، دنیاوی مسائل کے دروازے، ان سے نکلنے کی راہیں کھل جاتی ہیں. موت عند الموت، سکرات الموت، قبض روح کی تلخیوں اور سختیوں سے راستہ مل جاتا ہے. قبر، عذاب قبر، سوال و جواب، مشکل وقت ہوتا ہے، اس سے اللہ راستہ بنا دیتا ہے. میدان حشر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی، بہت مشکل وقت ہے، اللہ اس سے راستہ بنا دیتا ہے. آخرت کی مشکلات اور عذاب، اللہ ان سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے. لیکن کس کو؟ من یتک اللہ، جس کا تعلق رب جلیل سے استوار ہو. ہمارے یہاں دو مصیبتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو کسی نے لکھ دیا اردو فارسی میں، قرآن کے تراجم میں، پھر سارے اسی کو نقل کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ لفظ معاشرے میں استعمال ہو ہی نہ رہا ہو، کسی وقت میں ہوتا تھا آپ کو چھوٹ گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تراجم میں وہی استعمال ہو رہا ہے، خواہ اسے کوئی سمجھے نہ سمجھے. دوسرا، اردو کا دامن تنگ ہے. عربی وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا. عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. عربی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے اہل جنت کی زبان مقرر فرمائی. عربی میں اتنی وسعتیں ہیں کہ بعض اوقات ایک لفظ کے 200 ترجمے بنتے ہیں. اور واحد عربی زبان ہے جب جو استعمال ہوتی ہے محاورے میں، جملے میں، تو معنی کی تعیین ہوتی ہے، ورنہ ایک وقت میں ایک ہی لفظ کے دو متضاد معنی بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. دنیا کی کسی زبان میں ایسا نہیں. مثلا ایک لفظ مولا ہی ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہے اور مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے. غلام اور مالک تو ضد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو لفظ مولا جب استعمال ہوتا ہے تو جب جملے میں استعمال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ مالک کے لیے استعمال ہوا ہے یا غلام کے لیے. دنیا کی کسی زبان میں یہ کمال نہیں ہے. تو یہ جو تقویٰ کا معنی ڈر لکھ دیا جاتا ہے، یہ اردو کی تنگ دامنی ہے. ڈر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ہمیں زہر سے ڈر لگتا ہے، زہریلے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، درندوں سے ڈر لگتا ہے، ڈاکوؤں سے ڈر لگتا ہے، چور اچکوں سے ڈر لگتا ہے، مار کا ڈر ہوتا ہے، لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے. کتنی قسم کے ڈر ہے. تقویٰ کا معنی جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو خوف کسی محبوب کی ناراضگی کا ہوتا ہے. مثلاً ہمیں بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے لیے بڑی محنت کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ روٹھ نہ جائے، اس نے سائیکل کا مطالبہ کر دیا، پیسے تو نہیں ہیں پر کچھ دوستوں سے کر کے اسے لے دیتے ہیں، بچہ خفا ہو جائے. اب بچے نے خفا ہو کے کوئی باپ کو قتل تو نہیں کر رہے، اس کے دل میں جو رنجش آئے گی اب وہ باپ سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے اس کے لیے کچھ کروں. اسی طرح ایک عام سی مثال ہے کہ یہاں جب ہمارے الیکشن آتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، تو ایک بھائی ہمارا انگلینڈ امریکہ بیٹھا ہے، تو ہم سوچتے ہیں یار میں اگر اس پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں تو شاید اس کا مزاج دوسری طرف ہو، ناراض نہ ہو جائے. سب کہتے ہیں، لوگ آتے ہیں جی وہاں فون پہ بات کر لو، جو وہ کہیں گے ہم کریں گے. ایک رشتہ ہے نا کہ ہم اس میں دراڑ نہیں آنے دینا چاہتے. یہ رشتہ جب اللہ کریم سے ہو جائے کہ یہ بات منہ سے نکلی تو اللہ کریم خفا نہ ہو جائے، یہ کام کیا تو رب جلیل خفا نہ ہو جائے، ایسا نہ کیا تو اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے. جب یہ نسبت اللہ سے ہو جائے اسے تقویٰ کہتے ہیں. یہ اللہ کی خفگی یا ناراضگی کا ڈر جب پیدا ہو جائے کہ ایسا کروں گا یا ایسا کہوں گا تو اللہ کریم ناپسند تو نہیں فرمائیں گے, اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, جسے اللہ سے ایسا تعلق نصیب ہو گیا کہ بات کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے اسے یہ احساس رہے کہ اس میں کہیں اللہ قریب خفا تو نہیں ہو جائیں گے, یجعل له مخرجا, اللہ اس کے لیے راستے بنا دے, پھر راستے کھلتے جاتے ہیں, پھر دنیا کی مسائل کے میں سے بھی راستہ بن جاتا ہے, آخرت کے مسائل سے بھی راستہ بن جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے ایسی جگہ سے نعمتیں عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے بھی اسے اللہ کی نعمتیں ملتی, جس کی اسے توقع ہی نہیں ہوتی وہاں سے اسے رزق رہتا. رزق سے مراد ہے اللہ کی عطا, ہر چیز اللہ کا رزق ہے, عمر بھی, صحت بھی, اولاد بھی, گھر بار بھی, دین بھی, ایمان بھی, درد دل بھی, موت بھی رزق ہے اللہ کا, اور حیات بعد الموت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے. رزق کہتے ہیں جو چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے, وہ رزق ہو, دنیا بھی علوم بھی, اخروی علوم بھی, دینی علوم بھی, معرفت بھی, قرب الہی, یہ سب رزق ہے اللہ کا. فرمایا اسے ایسی جگہ سے دیتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا پھر اسے وہ کافی, پھر اسے کوئی کمی کسی جگہ نہیں آئے گی. اس لیے کہ ان اللہ بالغ امرہ, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے, اسے کوئی رکاوٹ, کوئی کمزوری, کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اپنے ہر کام پہ غالب ہے, جو وہ چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, دنیا اور نظام دنیا بعد میں وجود میں آیا, جنات پیدا فرمائے, پھر انسان پیدا فرمائے, صدیاں بیت گئیں, لیکن یہ سب کچھ بننے سے پہلے اس کے سارے نظام کا فیصلہ اس نے طے کر دیا, یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. اب جو فیصلے دنیا میں وجود, دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے طے ہو گئے, انہیں میں آپ دوسرا کیسے بدل لیں گے؟ کچھ نہیں بدلے گا, ہوگا وہی جو اسے منظور ہے. ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کون اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور کون اللہ کی رضا سے بیزار ہے اور اس کی اپنی آرزوئیں اور خواہشیں ہیں, ان کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو مار رہا ہے, غیر اللہ کے دروازے پہ پٹک رہا ہے, ناجائز ذرائع اور وسائل استعمال کر رہا ہے. اب دنیا کی سب امور کا فیصلہ تو ہو چکا, لیکن اللہ نے ہاتھ کھو دیے, عقل دیا, شعور دیا, سوچ دی اور وسائل پیدا فرمائے. دنیا عالم اسباب ہے اور جائز وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا. اب نتائج ہمارے بس میں نہیں ہے, نتائج وہ پیدا کرتے. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وصول مقصد کے لیے صرف جائز وسائل, مسنون طریقے اور حضور کے اتباع کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے, یہ توفیق انہیں, جو اپنے مالک سے جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں, کسی نے کہہ دیا اس طرح کرو, کہیں رشوت دو, کسی کی چوری کر لو, کسی کو یہ کرو, وہ در در بھٹکتے رہتے ہیں ناجائز وسائل کے پیچھے, لیکن اس نے جائز وسائل کیے، اس نے ناجائز وسائل کیے، نہ وہ ناجائز وسائل تقدیر الہی کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کے جائز وسائل اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. دیکھا صرف یہ جائے گا کہ اس بندے نے میری اطاعت میرے نبی کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے میرے نبی کی پیروی چھوڑ دی. ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے. ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کی رائے مختلف ہوگی. اگر ہر ایک کی رائے کو پریفر کیا جائے تو گھر تو چلنے سے رہا. کوئی ان میں ایک بزرگ ہوگا، بڑا ہوگا، جس پہ سارے متفق ہوں گے تو آباد ہوگا گھر. ممالک اور اقوام کا یہی حال ہے. ہر بندے کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن آخر ایک اتھارٹی ہوتی ہے. ایک بندہ اگر وہ اچھا ہے، سمجھدار ہے، مخلص ہے، تو جو وہ کہتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. اور اگر وہ اتھارٹی ہی نااہل ہے تو قوموں کے بیڑے غرق ہوتے رہتے. نظام چلتا ہے اسی طرح سے. تو اگر دنیا کے ایک چھوٹے سے گھر کا نظام ہے تو اتنی وسیع کائنات، یہ لوگوں میری آپ کی رائے پہ چل سکتی ہے؟ وہ چلنا اس نے ویسے ہے جیسے اس کے بنانے والے نے اسے چلانا ہے. دیکھا یہ جائے گا، ایک آدمی کفر کے لیے، برائی کے لیے ڈاکے پر جاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا. ایک رائے حق میں شہید ہو جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا. قتل تو دونوں ہو گئے، لیکن دونوں کے نتائج میں کتنا فرق ہے. اسی طرح بعض اوقات دنیا کی تکالیف آ جاتی ہیں، وہ طے شدہ پروگرام ہوتا ہے رب العالمین، ہمیں اس سے گزرنا ہوتا ہے. اگر تقوی نصیب ہو تو وہ تکلیف تکلیف نہیں لگتی. اللہ کریم حوصلہ ہمت دے دیتا ہے، اس سے نکلنے کی استعداد پیدا کر دیتا ہے، قوت برداشت دے دیتا ہے. میرے ایک بزرگ دعا کرتے تھے، میری بہت ان سے دوستی تھی، اچھے نیک آدمی تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی تسبیح بھی؟ کہ بندہ کوشش کرنا تو ضروری ہے، عمل دنیا عالم اسباب ہے، عمل کی دنیا ہے، لیکن ساتھ کو اللہ اللہ بھی کی جائے تو قرض کی مصیبت سے نجات مل جائے. تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ فرمانے لگے یار وظیفہ تو ہے. اب مجھے جیسے یاد پڑتا ہے سورہ مزمل کی کچھ آیات پڑھ کر، پھر انہوں نے کوئی یا مغنی کی تسبیح پڑھی جائے، اور پھر باقی سورت مکمل کی جائے، اس طرح کوئی بات مجھے بتائی. مدتوں ہو گئی مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن اس طرح کا نقشہ میرے ذہن میں ہے. جب وہ بتا چکے تو کہنے لگے ایک بات یاد رکھنا، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ قرضہ اتر جائے. تو میں نے کہا تو پھر یہ سر مارنے کا فائدہ؟ کہنے لگے اللہ آسان کر دے گا، یہ قرضہ بوجھ محسوس نہیں ہوگا، اور کوئی تم سے اس طرح تقاضا نہیں کرے گا کہ تمہیں تکلیف دے، کام اپنے وقت پر ہی ہوگا. بڑے سادہ سے آدمی تھے، لیکن ذکر الہی نے اور اللہ اللہ نے انہیں وہ شعور دے دیا تھا کہ انسانی کیفیات سمجھتے. بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی قرآن کریم اور چند دینی بنیادی کتابیں پڑھی ہوں تو پڑھے لکھے، لیکن یہ کتنی دانش کی اور کتنی باریک بات ہے کہ قرضے کی دو تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک تو ایک روز تقاضے والا وہ بڑا رخی سے اور بڑے روڈ طریقے سے مانگتا ہے، بےزتی کرتا ہے، ایک اپنے اندر کوفت ہوتی ہے. تو کہنے لگے یار یہ پڑھنے سے ضروری نہیں کہ تمہیں کوئی آ کے تو پیسے جتنا قرضہ ہے اتنے کو پیسے دے جائے، قرضہ تو یہ ضروری نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا بوجھ تمہارے دل سے اتر جائے گا، کوئی تمہاری اس میں بستی نہیں کرے گا، تا وقتے کہ اللہ اسباب پیدا کر دے اور یہ اتر جائے. تو مجھے ان کی وہ بات ابھی تک اس لیے یاد ہے کہ یہ بہت باری، یہ کیفیت کی بات ہے کہ کیفیات کیا ہوں گی. یہ ظاہری آلات کی بات نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی، فیلنگ کی، کیفیات کی بات. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اللہ کرنے سے ساری دنیا کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود تکلیفیں آتی ہیں. تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں، تین طرح کی ہوتی. اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو چھوٹی بڑی ہر تکلیف از قسم عقوبات ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی. کافر کے لیے دنیا میں بھی جو مشکل آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، عذاب کی قسم سے ہوتی ہے. مومن پر تکالیف آتی ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلکا سا کانٹا مومن کے پاؤں میں چبھ گیا تو کتنے گناہ اس کے اس تکلیف کے صدقے معاف ہو جاتے. مومن پہ جب تکلیف آتی ہے تو تلاف یہ معافات ہوتی ہے، کافر پہ آتی ہے از قسم عقوبات ہوتی ہے. مومن پہ آتی ہے تلاف یہ معافات، بہت سے گناہ اس بیماری، اس تکلیف، اس مشکل وقت کے تو فعل اللہ معاف فرما دے. اور اللہ کے مقبول بندوں پہ جب آتی ہے تو وہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے. عند اللہ بعض منازل قرب ایسے ہیں کہ وہ تکلیفیں ان کا خاصہ ہیں. مثلا شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے لیے قتل ہونا تو پڑتا ہے. قرب الہی کا بہت بڑا مرتبہ ہے شہادت، لیکن اس کے لیے مادی طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر قتل کے اس مشکل کام سے تو گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ کریم سے اگر نسبت پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، حضوری حق حاصل ہو جائے تو کوئی نہ مشکل مشکل رہتی ہے اور نہ کوئی دکھ دکھ رہتا ہے، سب آسانی آسانیاں ہو جاتی ہیں. سو ان اجتماعات کا، محافل ذکر کا، آپ کے حلقہ ذکر کا بنیادی مقصد بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے، حضوری حق کا حصول ہے، اللہ کے ہونے کا یقین حاصل کرنا ہے. روایتی طور پر تو سب مانتے ہیں، چور، ڈاکو، قاتل، خود کش بمبار، اپنی پبلک کو گولیوں سے چھلنے کرنے والی فوج، اس کے حکمران، اس کے چیف، وزیر اعظم، صدر، اپنے ملک کے لوگوں، مساجد، عبادت گاہوں کو بموں سے اڑانے والے لوگ، یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں. چور، اچک کے، جیب تراش، سارے اللہ کو مانتے ہیں. لیکن کیا یہ اللہ کو مانتے ہیں؟ ان کے کردار سے کو پتا چلتا ہے کہ مانتے ہیں؟ تو وہ روایتی ماننا نہ رہے، ایسا ماننا نصیب ہو جائے جو ہمارے سوچ فکر سے لے کر ہمارے کردار تک کو اطاعت الہی اور اتباع نبوت میں ڈھال دے. یہ ماننا نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے ان اجتماعات کا، ان اذکار کی محفل کا، اس ذکر کے لیے محنت کا. اس میں نہ کسی کی کرامت شو کرنی ہے کسی نے، نہ کسی کی بزرگی کا اعلان ہونا ہے. ہر بندہ یکتا و تنہا ہے. یہ بڑے عارضی رشتے ہیں دنیا کے. باپ کو بیٹا عزیز ہوتا ہے، بڑی نعمتوں میں پالتا ہے، لیکن اگر وہ بے روزگار رہے چند سال تو پھر وہی باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے کہ تم نے کس لیے بڑا کیا تھا، بڑھاپے کا سہارا بنوں گی، تم کس کام سے. یہ دنیا کی محبتیں کاروبار ہیں. اور ہر بندہ اپنے منا کر کے، میرے پاس پچھلے دنوں کچھ لوگ آئے، ان کے بزرگ فوت ہو گئے تھے تو وہ بڑے رو رہے تھے. کیا ہوا؟ وہ جی ہمیں ان کی یہ سہولت تھی، وہ سہولت تھی. میں نے کہا بھائی عجیب لوگ ہو. وہ جی ہم تنہا ہو گئے. میں نے کہا تم خاندان ہو پورا، میاں بیوی دو بچے ہیں تمہارے، چار تو مور، تمہاری والدہ ہے، پانچ دو تین تمہارے بھائی ہیں، آٹھ آگے ان کی بیویاں اور اولادیں ہیں، تم تنہا کیسے ہو؟ تنہا تو وہ ہو گیا جس غریب کو آپ قبر میں رکھتا ہے وہاں اس کے ساتھ کرو. تمہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, تمہیں تو فکر اس کی کرنی چاہیے. تنہا تو وہ ہو گیا جس کو آپ نے قبر میں اتار دیا. تو بزرگ لکھتے ہیں کہ مرنے والا مانندہ غریق ہوتا ہے, جیسے کوئی پانی میں ڈوب جائے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے, مرنے والا بھی قبر میں بتھیرے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی بیٹا بیٹی بیوی بھائی کوئی تو میرے لیے کوئی دعا کرے گا, کوئی سال ثواب کرے گا, کچھ مجھے یہاں آسانی ہو جائے. تو میرے کو وہ تڑپ رہا ہوگا کہ میرے یہ کہ آپ رو رہے ہیں کہ ہمیں بابا پیسے بڑے دیتا تھا. کمال ہے یار, بابا پیسے لے تو نہیں گیا, سارے چھوڑ گیا. تو دنیا کے رشتے تو اپنے اپنے لالچ پہ. اللہ اللہ کے رسول کا رشتہ دو عالم کی کامیابی کا ضامن ہے, اور محبت وہی ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے اتباع میں اس ایک ہستی کی محبت میں جو محبت نصیب ہو وہ آپس میں بھی ہو تو کھڑی ہوتی ہے, اس میں کوئی دنیاوی آمیزش نہیں ہوتی. تو اللہ کریم توفیق عطا کرنے والے ہیں. اس سارے مجاہدے اس محنت کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے, اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ذات اور صفات ویسی ہی ہیں. یہ یقین ہو جائے تو پھر عملی زندگی سے لے کر افکار تک میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے, اور بندہ بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکتا ہے, خوبصورت طریقے سے مر سکتا ہے, اچھے طریقے سے میدان حشر سے گزر. یجعل له مخرجا, ہر جگہ دروازے کھلے پاتا ہے, اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے. التصرف فی مقامات اہل تصوف میں اولیاء اللہ کے واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک نخلستان میں کوئی سہرائی بیٹھا اپنے جانور چرا رہا تھا, تو عموماً نخلستان چشموں پہ بنتے ہیں سہراؤں میں جہاں پانی ہوتا ہے, تو کوئی درویش منش آدمی وہاں پہنچا اور اس نے اس سے پوچھا کہ یار اس نخلستان کا چشمہ اور وہ پانی وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا آپ پانی پینا ہے تو یہ میرے پاس پانی ہے اس میں برتن میں چھاگل میں, یہاں سے پینا. نہیں, مجھے پانی نہیں پینا, میری زندگی ختم ہو رہی ہے, مجھے مرنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ میں وضو کر لوں تو ایک دو گانا پڑھ لوں اور آرام سے چلا جاؤں دنیا سے. تو وہ حیران بھی ہوا اور مسکرایا بھی کہ کوئی پاگل ہے, بیوقوف آدمی ہے, کوئی اس کا دماغ پھیرا ہوا ہے. تو اس نے کہا اس طرف چلے جاؤ, وہاں جب آگے جاؤ گے تو درختوں کے پیچھے چشمہ ہے اور اس کے ساتھ سبزہ اور گھاس ہے, تو وہاں وضو کر کے نماز پڑھو, گھاس پہ لیٹ کے مر جاؤ. اس نے آگے سے مذاق کیا تو چلا گیا. کافی دیر گزر گئی تو اسے خیال آیا کہ وہ بندہ کدھر گیا, میں نے تو ادھر بھیج دیا تھا دیکھے تو صحیح. تو جا کے دیکھا تو وہ بڑے مزے سے گھاس پہ لیٹا ہوا مر چکا. اب یہ بھی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار مجھے پانی کی خبر دو, میں وضو کر لوں, دکان ادا کر لوں, کوئی جگہ مزیدار سی ہو جہاں لیٹ کے مر جاؤں, اور باقی مخلوق کو بھی مرتے ہم دیکھتے ہیں. کتنا ڈر آتا ہے موت کے نام سے, وہ کتنے شوق سے جا رہا ہے مرنے. تو یہ فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کے لیے ہر طرف راستے کھل جاتے ہیں, موت بھی اسے محبوب ہوتی ہے, آسان لگتی ہے, زندگی بھی مزے سے گزارتا ہے, آخرت بھی اس کی مزیدار ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کاوش اور اس کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے. باقی کام ہوتے رہتے ہیں, وہ اب خود کرتا رہتا ہے. بیماری کوئی سمجھتا ہے, یا بھی مسجد میں خاتون کہہ رہی تھی کہ جی دعا کرے, تو میں نے کہا آپ مسجد میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ دعا میں نے کرنی ہے تو آپ یہاں جا کر رہے ہیں. ہمارا کام دعائیں کرنا نہیں ہے, ہمارا کام آپ کو اللہ کے روبرو کرنا ہے, آگے آپ جانے اور آپ کا اللہ قریب جانے. دعا کریں, راضی کریں, منت کریں نہ کریں, وہ آپ کو دے نہ دے اس میں ہماری کوئی دلالی نہیں ہے, ہمارا اس میں کچھ لین دین نہیں. ہمارے ذمے ایک نوکری ہے, اللہ اس کی توفیق دے گا, وہ پوری ہوتی رہے کہ جو آئے اسے اللہ کے ہونے کا یقین دلا دو, اسے اللہ کا دروازہ دکھا دو, وہ آوارہ نہ رہے, تنہا نہ رہے, اس کا اللہ اس کے ساتھ. ہماری کوشش اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. امور دنیا ہوتے رہتے ہیں بھائی, بیماریاں میرے ساتھ بھی ہیں, مشکلات میرے ساتھ بھی ہیں, دشمنی لوگ میرے ساتھ حد سے بڑھ کر کرتے ہیں, حکومتی ایجنسیاں لگی ہوتی ہیں پیچھے, سیاستدان پہ ہم, عجیب بات ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرے پیچھے کیوں لگے ہیں, لگ رہے ہیں یار. سب ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے, کسی کو شیطان نے لگا دیا ہوگا, کوئی میرے کسی گناہ کی سزا ہوگی, کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہوگی, کوئی اس کا نتیجہ ہوگا, ہم کون سے فرشتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ تو نہ چھوٹے, اس سے تعلق اور رشتہ تو رہے. باقی دنیا عالم اسباب ہے, کوئی تک بیماری ہے تو دوائی کھاؤ, کوئی تکلیف ہے تو جائز وسائل کے اندر رہ کر اس سے نجات کی کوشش کرو, یہ تو شرعی طریقہ ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ ناجائز وسائل کی طرف مت جاؤ, یہی تو امتحان ہے. اور کوئی یہ سمجھے کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے تو ایسا بے وقوف ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس دنیا میں جنت بن جائے. یہ خاصہ جنت کا ہے کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, یہ دنیا جنت نہیں بن. یہاں دکھ بھی ہوں گے, تکلیفیں بھی ہوں گی, لوگ ناراض بھی ہوں گے, راضی بھی, کوئی آپ کو دعا دے گا, کوئی گالیاں بھی دے گا, کوئی آپ کو مارنا چاہے گا, کوئی آپ کی درازی عمر کی دعا کرے, یہ سارے حالات آپ کے ارد گرد. باغ میں پھول بھی ہوں گے, کانٹے بھی ہوں گے, بارش میں پانی بھی ہوگا, اولے بھی پڑیں گے, سارا نظام جو ہے وہ اپنی روش پہ چلتا رہے گا. اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ تنگی ترشی مصیبت فراقی میں آپ کا تعلق اللہ کریم اور اللہ کے حبیب سے ہے کہ. تو شیخ کا کام, اس کی ذمہ داری یہ تعلق جوڑنا ہے. جڑے گا انہی کا جن کا مقصد خالص ہوگا, جو اس مقصد کے لیے آئے. جو باقی کسی مقصد کے لیے آئیں گے, ان کا مقصد ہو بھی گیا تو کیا, وہ ان کی قسمت میں ہوگا, ہو جائے گا, یہاں نہ آتے تو بھی ہو جائے گا, وہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس میں ہمارا یا آپ کا یا کسی کا کوئی دخل نہیں. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللهم ربنا لا تقتلنا برزقك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تقتلنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر ربنا بالخير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه. رحمت کے یار, لو جی اٹھاؤ پان پان اپنا.